الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین و دنیا کی تمام ہدایات کچھ وحی کے ذریعے اور کچھ حدیث کے ذریعے امت تک پہنچانے کی تلقین کی، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ تلقین فرمائی کہ تم اپنے حاکم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو گئے اور تم اپنی حکومت کے خلاف باہر نکلو گے، الا ان تروا کفرم بواح، جب تم یہ دیکھو کہ تمہاری حکومت کے لوگ کفر کرنے لگے ہیں. اور منع فرمایا اس سے کہ کوئی فاسق ہو تو اس پر خروج کیا جائے، اور اس سے بھی منع فرمایا کہ کوئی ظالم ہو اس کے خلاف اٹھنے سے، اور اس کی تشریح ابھی آتی ہے. حکمرانوں کا ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فاسق ہو جائیں اور کبیرہ گناہ میں ان کی شہرت عام ہو جائے. حاکم کسی بھی عہدے پہ ہو، فقہ حنفی یہ کہتی ہے کہ اس کو اگر قتل ہے تو اس کے عوض میں نہیں چھوڑا جائے گا. قتل کی سزا قتل ہے، چاہے وہ حاکم وقت کرے اور چاہے کوئی عام آدمی کرے. وہ کسی کا مال چھین لے تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور زندگی کے آخری لمحے تک بھی نہ لوگوں کو قتل کرا سکتا ہے اور نہ ہی لوگوں کو ان کے مال سے محروم کر سکتا ہے. تیسری چیز یہ آ گئی کہ وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان تروا کفرم بواح، جب تم کھلا ہوا کفر ان میں دیکھو تو تمہیں چاہیے کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو اور کفر کو کسی صورت برداشت نہیں کرنا. اس لیے امت میں اختلاف ہوا کہ کس موقع پہ اٹھنا اور اپنے گھروں سے نکلنا جائز ہے، تو تمام ائمہ اس بات کے قائل ہوئے کہ انہوں نے کہا حکومت وقت کے خلاف اٹھنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے. امام شافعی نے یہ مسلک اپنایا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، اہل تشیع نے اور اہل حدیث نے خاص طور پر منع کیا، اور انہوں نے کہا بالکل حکومت سے ٹکر نہیں لینی جب تک کہ تم لوگ کفر بواح نہ دیکھو. کفر بواح کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کفر پہ اڑ جائے اور کفر کی تعلیم اور تبلیغ کرے. اس لیے جتنی امت میں جتنے بھی امت میں ائمہ گزرے ہیں انہوں نے اس بات کی اجازت نہیں دی. انہوں نے کہا دوسری جگہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مومن اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا نہیں کرتا. عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول مومن کیسے آپ کو کوئی بھی آدمی رسوا کر سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ کسی ایسی مصیبت کو سر لے لے جس مصیبت کا مقابلہ کرنا اس کے بس میں نہ ہو. تو انہوں نے اس طرح کی روایات سے استدلال کیا اور انہوں نے کہا حکومت جب جیل میں ڈال دے، ظلم کرے، زیادتی کرے اور آدمی وہاں لکھ کے دے آئے اور پھر اس کے بعد اور چیزیں ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ ٹکر نہ لی جائے، صرف امت میں ایک شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو طاقت کے استعمال پہ دو شرطوں کے ساتھ اجازت دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ علم تقسیم کر دیتا ہے، لوگوں میں گروہ بندی ہو جاتی ہے، یہ پچھلی مرتبہ آپ سے عرض کیا تھا، اور ٹھیک اب اس وقت امت میں یہ وقت آ گیا ہے کہ علم انہیں منقسم کرے، اسکول کی جو ہوم اسکولنگ ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ اپنے بچوں کو کالجز میں اسکولز میں بھیجا جائے اور وہاں جا کر ان کے اساتذہ بھی اسی درجے کے جس درجے کے یہ ہیں، اور آپ اپنے ماضی پہ غور کریں، کالج یونیورسٹی میں لڑکے دو چار کلاس لینے کے بعد ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں کہ یار اسے تو خود سبجیکٹ نہیں آتا، یہ ہمیں کیا پڑھائے گا۔ ایسے نالائق لوگ اب تعلیم میں آ گئے ہیں، اور ایسے لڑکے اور بچے بہت سے جمع ہو جاتے ہیں کالج اور سکول میں جنہیں تعلیم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس ایک ڈگری لینی ہے اور اس بنیاد پر جا کر حکومت کا عہدہ کوئی اگر مل جائے تو مل جائے، نہ ملے تو پھر مختلف امبیسیز کا رخ کرنا ہے کہ کسی طرح اس ملک سے چلے جائیں تو یہاں کی تعلیم کا نظام پوری پوری نسلوں کو برباد کر چکا ہے، اور ان نسلوں کی بربادی اہل دانش نے پہلے ہی کہہ دی تھی کہ جب تم اپنی لڑکیوں کو اس طرح پڑھاؤ گے اور بے محابہ اور بغیر کسی مقصد کے تعلیم دو گے تو تمہارے گھروں میں کیا ہوگا۔ علامہ اقبال نے کہا بانگ درا دیکھ لینا، انہوں نے کہا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ دکھلائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ تو نگاہ اٹھ گئی علامہ اقبال کو، اب کوئی جا کے کہے کہ 80 سال پہلے جو آپ فرماتے تھے لڑکیوں کے انگلش پڑھنے کے نتائج ابھی تو شروع ہوئے ہیں، ابھی تو دیکھو ہوتا کیا۔ یونیورسٹیز میں لڑکیاں کہتی ہیں کہ باہمی رضامندی کافی ہے، اس نکاح کے جھنجٹ کی آخر ضرورت کیا ہے، یہ اور عملاً وہ اس کاموں میں عملاً لوگ پڑھیں گے اور پھر آگے 10-20 سال میں دیکھنا ہوتا کیا ہے۔ اس لیے تعلیم کا کوئی نظام مرتب ہے ہی نہیں، تعلیم نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تعلیم سے انسان بنتے تھے، تعلیم سے بگڑے ہوئے اخلاق نہیں بنتے تھے، تعلیم انسان بناتی تھی اور بتاتی تھی کہ بچوں تعلیم برائے انسانیت، اور اب تعلیم برائے ڈگری اور تعلیم برائے پیسہ۔ اس لیے جب حکومتیں ایسی نالائق ہونے لگیں تو صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے آدمی ہیں جنہوں نے اجازت دی کہ حکومتوں کے خلاف اٹھا جائے۔ انہوں نے کہا دو شرطیں عائد کرتا ہوں، اپنی حکومت کو بدلنے کی اس وقت کوشش کرنا جب تمہارے پاس بھی اتنی طاقت ہو جتنی طاقت حکومت کے پاس ہے۔ ہمارے دور میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی جتھے اور گروہ کے پاس اتنی طاقت ہو جتنی طاقت حکومتوں کے پاس ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسٹیبلشڈ گورنمنٹ کو اس کی جگہ سے ہٹانا اب بہت ہی دشوار ہے، شاید 99% ایسے نہیں ہے کہ عوام میں اتنی طاقت آ جائے کہ وہ حکمرانوں کو ہٹا سکیں۔ اور دوسری بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس پہلے سے ایسا نظام ہونا چاہیے کہ اس نظام کے ہٹتے سے ہی تم اپنا نظام نافذ کر سکو، ہمارے ہاں تعلیم کا معیار بھی نہیں ہے، اور جو نظام کو قبول کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں اس قوم میں نہ وہ صلاحیت ہے. وہ صلاحیتیں بھی دو طرح کی ہوا کرتی ہیں، ایک ذہین لوگ اور ایک وہ لوگ جو قانون کی پابندی کو تعلیم کے ذریعے سے جانتے ہوں. جتنی ذہانت ہے وہ سب کی سب کالج اور یونیورسٹی میں جا کر کھپ جاتی ہے. اس لیے ذہانت مذہبی لوگوں میں آ جائے یہ ہے نہیں. کیوں آخر مولویوں کی اور یونیورسٹی والوں کی آپس میں بیٹھک کیوں نہیں جمتی؟ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہاں ذہانت نہیں ہے. ہمارے مدارس میں جو ذہین بچے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ پھر کالج یونیورسٹی کی طرف چل پڑتے ہیں، وہ اس نظام سے بغاوت کر دیتے ہیں. اور ذہین بچے تو پہلے ہی سے ادھر ہوتے ہیں، انہیں کون ادھر لا سکتا ہے؟ اس لیے جب لوگوں میں ذہانت نہ ہو اور لوگوں میں ایسی تعلیم نہ ہو جو قانون کی پابندی کرائے، تو آپ بہتر سے بہتر نظام بھی لے آئیں، وہ مزاج ہی نہیں ہے جو قانون کی پابندی پہ مشتمل ہو. قانون کی پابندی بچوں کی تربیت سے ہوتی ہے، قانون کی پابندی ماں باپ سکھایا کرتے ہیں، قانون کی پابندی کیمراز کے ذریعے لوگوں پر جرمانے عائد کرنے سے نہیں ہوتی. لوگ ان کیمراز کی تاریں بھی کاٹ دیتے ہیں، پابندی بھی نہیں کرتے. 500 چالان ہے اور 200 رشوت دے کے اگر وہ چالان ختم کیا جا سکتا ہے اور معاشی طور پہ بھیک مانگ مانگ کے تم ملک کو چلا رہے ہو تو کیا حرج ہے؟ اس لیے طاقت کی بنیاد پہ منقسم کرنا اور طاقت کی بنیاد پر لوگوں کو قید کرنا اور طاقت کی بنیاد پر لوگوں پر مظالم، ایسی قومیں نسل در نسل وہی ہوتا ہے جو پچھلے 300 سال سے ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں ہو رہا ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ظلم اور جبر کے ذریعے لوگوں کی تربیت کر دے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے. اسے پتا نہیں ہے کہ تعلیم انسانوں کو بناتی ہے. تعلیم کی وجہ سے جو تفاوت پیدا ہوتا ہے، 2 گروہ 4 گروہ، ان کو اکٹھا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کون سی بنیادیں ہیں جس پہ بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ بیٹے آپ نے لائن میں لگنا ہے، آپ نے قانون کی پابندی کرنی ہے، آپ نے آنے والوں کو جو پیچھے ہیں اور آگے ہیں ان دونوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے؟ جب سکول کالج میں کوئی ایسی تعلیم نہیں دی جاتی، سیرت کا کوئی مضمون نہیں پڑھایا جاتا، ادبیات کا کوئی مضمون نہیں پڑھایا جاتا، تو پھر ہوتا ہے جو ہوتا ہے. 100 بچوں میں 10 انسان کوئی بن جاتے ہیں تو 90 ڈنگر بھی بن جاتے ہیں. اس لیے اب اکثریت ان لوگوں کی ہے جو نہ قانون کی پیروی کرتے ہیں، نہ انہیں اپنی تعلیم سے کوئی غرض ہے، اور معاشرہ تقسیم در تقسیم کا شکار ہے. اور طاقت کے ذریعے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے 2 شرائط لگائی تھی حکومت کی چینج کے لیے، کہ ایک تو حکومت کے برابر کی طاقت تمہارے پاس آ جائے وہ بھی نہیں ہے، اور دوسرے جو انہوں نے کہا اس نظام سے بہتر نظام تم لا سکو تو سرے سے نظام کا تصور ہی نہیں ہے. یہ شرائط تو ان لوگوں کے لیے ہیں جنہیں پتا ہو کہ ہم ایسا کام کریں گے تو قوم ہماری بیک پہ ہے، لوگ ہماری بیک پہ ہیں. لوگ کبھی بھی سوائے جذباتیت کے کسی چیز کا مظاہرہ نہیں کرتے، اور ایک سٹیپ اگر ظلم بڑھ جائے تو ظلم کو برداشت کرنے کے لیے وہ بالکل پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بھٹو صاحب اتنے مقبول تھے آپ لوگوں میں سے جس نے وہ دور دیکھا ہے، یقین مانو اس دور میں لوگ کہتے تھے بھٹو نہ رہا تو ملک ہی نہیں رہے گا. اگلے پکڑ کے لے گئے، پھانسی دے دی. جو ووٹ دیتے تھے اور جو نہیں دیتے تھے پرواہ ہی کسی کو نہیں ہوئی کہ حکومت کے خلاف کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا. ضیاء الحق صاحب کا کیا انجام ہوا؟ کوئی نہیں نکلا، کسی نے شور نہیں مچایا. بینظیر کی مرتبہ دیکھ لو اور اب عمران خان کو دیکھ لو، کہاں گئے وہ ووٹرز اور کہاں گئے؟ اور مرزا صاحب جہلم کے انہیں دیکھ لو، ان کا پہلے دن ہم 10 لاکھ لڑکے نکلیں گے، 20 لاکھ، 30 لاکھ، ہم نے سوچا بالکل 30 لاکھ تو کیا 300 بھی تم نہیں نکلو گے، اور وہی ہوا۔ یہ سیاسی چیزیں چھوڑ کے ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی موقع پہ کام نہیں آتا، ہم صرف بات کا اظہار مناسب الفاظ میں کر سکتے ہیں۔ یہ جو 27ویں ترمیم طاقت کی بنیاد پہ ہوئی ہے، وہ لوگ نہیں جانتے کہ سپریم کورٹ کے ججز کو ان کی مرضی کے بغیر جہاں ہم چاہیں لے جائیں، یہ ظلم ہے۔ جہاں سے ہمیں عدل کی توقع ہے، جہاں سے ہمیں انصاف کی توقع ہے، جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اس معزز عہدے پہ ہونے والے، بیٹھنے والے، سلیکٹ کیے جانے والے ہمیں انصاف دیں گے، ہم انہیں اپنا مسیحا سمجھتے رہے، ہم انہیں اب بھی سمجھتے ہیں کہ اچھے لوگ اگر وہاں آ جائیں گے تو ہمیں یقیناً انصاف ملنے کی کوئی سبیل پیدا ہو جائے گی، ان کو اوپر سے تبدیل کر دینا اور سختی کے ساتھ ان کی مرضی کے بغیر، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ شرعاً بھی اس کی اجازت نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور دوسری چیز کر دینا کہ جناب والا فلاں فلاں عہدہ جو ہے ساری زندگی تا حیات ان پر کوئی بھی انکوائری نہیں ہو سکتی۔ خلفائے راشدین حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں یہ خلفائے راشدین بھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، دونوں طرح سے، یعنی کوئی آدمی قانون سے مستثنی نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو جو قانون سے مستثنی قرار دے رہے ہیں، یہ طاقت کا غلط استعمال ہے۔ ہم صرف اتنی درخواست کر سکتے ہیں کہ حضرت یہ نہ کیجیے، یہ اسلام کے خلاف ہے، خدا کے دین کے خلاف ہے، اور تہمت ہے بہت بڑی آپ کے ادارے پہ۔ لوگ اسے برے لفظوں سے یاد کریں گے، دانشور لوگ کہیں گے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں۔ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، ہم آپ سے کسی صورت مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اس طاقت کے سامنے عاجز ہیں، کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ ہم یہ احتجاج کسی بڑے فورم پہ کر سکیں۔ ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، اور آئیے ہم اور آپ مل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ عمل کر لیں۔ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ آپ کے بھی نبی ہیں، وہ ہمارے بھی نبی ہیں، وہ آپ کے بھی قائد ہیں، ہمارے بھی قائد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا پاک قرآن آپ نے یاد کیا ہے اور حافظ ہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات جو امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے نسائی میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، بار بار یہ حدیث آتی ہے۔ عبادہ ابن صامت کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی، اور بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے کی۔ کعب ابن عجرہ کہتے ہیں کہ ہم 9 آدمی تھے، پھر ایک جگہ فرماتے ہیں ہم 7 آدمی تھے، پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہم 5 آدمی تھے۔ یعنی متعدد مرتبہ یہ بیعت ہوئی ہے، 9 آدمیوں میں بھی، 5 میں بھی، 7 میں بھی۔ اور کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی بات کی جو عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ نے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے ہاتھ پہ بیعت کرو گے، ہم نے ہاتھ بڑھائے اور ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں بیعت کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیعت کرو تم میرے ساتھ اس بات پر کہ تم اپنے امیر کی اطاعت کرو گے، علی منشتنا و علی مکرہنا، تمہارا امیر تمہیں کوئی بھی حکم دے تم اس کی بات مانو گے۔ اس کی اسٹیبلشمنٹ آج کہے کہ لوگوں اٹھو نکلو ملک کو بچاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں، ہم کیوں نہیں اپنے مملکت کا دفاع کریں گے، ہم کیوں نہیں کہیں گے کہ آپ جناب آگے چلیں، آپ آزمائیں دیکھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاع اللہ فقد اطاعنی، ہم سے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کو مانتا ہے وہ مجھے مانتا ہے، اور ہر وہ امیر جو میری باتوں پر عمل کرے لوگوں اس کی اطاعت کرنا، یہ قوم کا نظم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے بیعت کرو اس بات پہ کہ عمرا کی پالیسی تمہیں ناگوار گزرے یا خوشگوار، تم دونوں صورتوں میں اس کے پیچھے چلو گے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول، بیعت کرتے ہیں ہم اس بات پہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیعت کرو میرے ہاتھ پر اس بات پر کہ ان نقوم للحق حیث کنا، ہم زندگی جہاں بھی گزاریں گے سچائی کا ساتھ دیں گے۔ یہ ہے پوائنٹ، اور یہ ہے مچھلی کا کانٹا۔ آپ نے فرمایا نقول الحق، اور دوسری جگہ فرمایا نقوم الحق، لام اور میم کا فرق ہے۔ ان نقول، ہم بات کریں گے حق کی حمایت میں، اور ایک جگہ فرمایا ہم بات کرنے کی بجائے نقوم للحق، سچائی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ حیث کنا، ہم جہاں بھی ہوں جس حال میں بھی ہوں ہم سچائی کی مدد کریں گے۔ تیسری جگہ آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نقوم بالعدل، ہم انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، اپنی سوسائٹی میں ہم ہمیشہ حق کی حمایت کریں گے، اپنی سوسائٹی میں ہم حق کے لیے بات کریں گے، اپنی سوسائٹی میں ہم حق کا ساتھ دیں گے، اور گنتے چلے جاؤ گھروں میں انصاف نہیں رہا۔ جو سچ بولتا ہے اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ چار بھائی ہیں، اور جانتا ہے ایک بھائی کہ میرے تینوں بھائی ظلم پہ ہیں اور یہ حق پہ ہے، ایک اور دو بھائی ظلم کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی مظلوم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، اور وہ کبھی بھی حق کی حمایت نہیں کرتا۔ تین فکرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نقوم للحق، ہم حق کے لیے جدوجہد کریں گے سچائی کے لیے، اور نقول للحق، یا حق کے لیے ہم کم سے کم زبان سے تو گفتگو کریں گے۔ یہ حق ہے جس کے لیے آج اس ممبر سے ہم بول رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ حق نہیں ہے صاحب، استثناء کا بھی حق نہیں، اور ججز کو جبرن ٹرانسفر کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا آپ کی خدمت میں عرض کریں؟ اور تیسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہمیشہ انصاف کے قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ سوسائٹی میں انصاف نہیں ہے، گھروں میں انصاف نہیں ہے، باہر انصاف نہیں ہے، یہ انصاف کی باتیں نہیں ہیں کہ میں ساری دنیا کو چھوڑ دوں گا اور تمہیں چن لوں گا اور تم میری شادی ہوگی اور یہ کر لوں گا یہ کر لوں گا۔ ایک لڑکی کی زندگی خراب کرتے ہو اور ایک لڑکے کی زندگی خراب کرتی ہو تم، یہ حق ہے یہ عدل ہے، تم کر کیا رہے ہو؟ باپ کی محنت کی کمائی گفٹس میں چلی جاتی ہے، فروری آ رہا ہے اب دیکھ لینا کیا ہوگا، کیا یہ جائز ہے؟ باپ نے جس مقصد کے لیے پیسہ دیا ہوا ہوتا ہے اس مقصد میں استعمال نہ کرے، یہ حرام ہے حرام، یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ اور اگر ایسی صورت حال نہیں ہے تو ہم صاف اور کھلے لفظوں میں حافظ صاحب آپ سے عرض کرتے ہیں، آپ بڑے ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا عہدہ دے دیا ہے، یہ حدیث لکھ لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں ظلم ہوتا ہو، فمن عانہم، اگر کوئی شخص گیا اس ظلم کی حمایت کی، ایک، او صدقہم بتکذیبہم، یا وہ جو جھوٹ بول رہے تھے اس کو سچ قرار دیا، لم یرد علی الحوض، وہ حوض کوثر پہ میرے پاس نہیں آ سکے گا، میرے حوض کا پانی نہیں پی سکے گا۔ یہ کوئی تھوڑی سی سزا ہے کہ آپ مومن ہوں حافظ ہوں، اللہ نے آپ کو بڑی عزت سے نوازا ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر آپ پہنچ ہی نہ سکیں۔ یہ جتنی اسمبلیاں ہیں یہ جھوٹ کی تصدیق نہیں کرتی، یہ جتنی پارلیمنٹس ہیں یہ جھوٹ کی تصدیق نہیں کرتی۔ دو چیزیں فرمائی ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کی اور ظلم میں ان کی مدد کی، لم یرد علی الحوض، وہ میرے حوض میں نہیں آئے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اس ظلم کے خلاف بولے گا, جیسے ہم کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تین چیزیں مدخل علیہم, وہ ان سے ملنے تک نہیں گیا, کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ ان ظالموں سے جا کے مل لے, اور ان کے جھوٹ کی تصدیق بھی نہیں کی, اور ظلم میں ان کی مدد بھی نہیں کی. تین چیزیں اگر کسی آدمی نے یہ کر دی, یرید علی الحوض, میرے حوض پر میرے پاس آئے گا. صرف یہ کہہ دیتے کہ میرے حوض پہ آئے گا تو بھی بڑی بات تھی, فرمایا میرے پاس آئے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونا, اور وہ بھی حوض کوثر پہ, تین چیزیں لگائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آج ان کے پاس بھی نہیں گیا, ان کے ظلم میں ان کا معاون بھی نہیں بنا, اور ان کی بات کی تصدیق بھی نہیں کی, وہ میرے پاس میرے حوض پہ پہنچے گا. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ججز کی جو ریٹائرمنٹ جبرن ٹرانسفر ہے اس کو, اور مہربانی کریں آپ اس بات کو, اس استثناء کو ختم کر دیں. صاف لفظوں میں کہتے ہیں اب آپ دیکھ لیں, آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پہ ان کے پاس پہنچیں گے, یا ہم پہنچیں گے, یا دونوں پہنچیں گے. بس یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. ہم سب کو یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ان کے پاس بھی نہیں گیا اس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق بھی نہیں کی, اور نہ ہی ظلم میں معاونت کی. یرد علی الحوض, وہ حوض کوثر میں میرے پاس پہنچے گا, یعنی پیش ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استقبال کریں گے. اسی لیے اس کے بالمقابل دوسری روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ پیش کیے جائیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اصحابی اصحابی, یہ تو میرے دوست آ گئے, یہ تو میرے دوست آ گئے. دو سزائیں وہ ہو گئی کہ وہ حوض کوثر پہ میرے پاس نہیں آئے گا. ایک بات اور, ایک روایت میں ارشاد فرمائی, فرمایا جو جھوٹ میں مدد کرے گا, ظلم میں مدد کرے گا, اور جھوٹ کی تصدیق کرے گا, لیس منی ولست منہ, میری امت سے نکل گیا, نہ میں اس کا وہ ذمہ دار ہوں نہ وہ میرے متعلق کچھ کہے, امت سے نکال دیا. یا آپ ترمیم کر کے کہاں جا رہے ہیں حضرت؟ آپ سوچیں, آپ نے, ہم نے, سب نے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. ہم صرف آپ کی خیر خواہی کے لیے عرض کرتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لیس منی ولست منہ, میری امت سے نکل گیا. اور دوسری حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا آئیں گے جب لوگ اور میں ان کے استقبال کے لیے ہوں گا, اور میں خوشی سے کہوں گا یہ میری امت کے دوست آ گئے, یہ میری امت کے رہنے والے آ گئے, تو فرشتے ماریں گے تھپڑ اور کہیں گے اللہ کے رسول انک لا تدری ما احدثوا بعدک, آپ جانتے نہیں انہوں نے آپ کی امت میں کتنا فساد برپا کر دیا. ہے کسی کی ہمت کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فساد کر کے وہ قیامت میں بچ جائے اور فرشتے مار کے, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا میں کہوں گا سوہکن اے جہنم کے ایندھن بننے والوں, اے خدا کی لعنت تو تم پہ, ہٹو یہاں سے. یہ ساری احادیث نسائی میں آئی ہیں, ترمذی میں آئی ہیں, ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے ہمیں کسی جھوٹ کی تصدیق نہیں کرنی, کسی ظلم پہ مدد نہیں کرنی, نہ آ کے ملنا ہے. خوش آمدیوں کے ٹولے اور مذہبی رہنما, انہیں یہ حدیثیں نہیں پتا, انہوں نے نہیں پڑھی. صرف اور صرف اللہ تو گوارا ہے اس امید پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ہمارے حق میں پورا ہوگا. اور آپ نے فرمایا یرید علی الحوض, حوض کوثر میں میں ان کا استقبال کروں گا, ہم حوض کوثر پہ پہنچ جائیں. خدا کرے آپ بھی ان چیزوں کو واپس لے لیں, حوض کوثر پہ آپ سے ملاقات.